الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ نے ماہ و سال بنائے ہیں اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیے ہیں. یہ ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. یہ ماہ کیا ہیں؟ ان میں کچھ تو دن ایسے ہیں یا کچھ مہینے ایسے ہیں جن کی فضیلت اللہ نے قرآن مجید میں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث پاک میں ارشاد فرمائی ہیں. مثلا رمضان کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اسی طرح ایک دو اور مقامات بھی ہیں جن میں اس ماہ کی بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی ہے. اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینہ ہے، اس کی فضیلت بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سے زیادہ اتنی ثابت ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے سال کے ہمارے لیے مقرر فرمائے ہیں. ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محرم ہیں، بڑے احترام والے ہیں. ان میں آپ نے فرمایا 3 تو لگاتار ہیں. کون سے ہیں؟ محرم ہے، ذوالقعدہ ہے اور ذوالحجہ ہے، یا ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 لگاتار ہیں. اور ایک مہینہ وہ ہے جو جمادی الاخرہ اور اس کے بعد شعبان، جمادی الاخرہ اور شعبان کے درمیان کا ہے، یعنی رجب. آپ نے فرمایا یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا محترم قرار دیا ہے اور میں بھی قرار دیتا ہوں. احترام ان کا یہی ہے کہ ان ماہ میں مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ لڑائی نہ لڑے، اس کی بے عزتی نہ کرے، اس سے جھگڑا نہ کرے، اور خاص طور پر حدود حرم میں رہتے ہوئے کوئی قاتل بھی اگر والد کا مل جائے تو اس کی طرف نظر بد نہ اٹھائے. حرم پاک کا احترام کرنا ہے اور اس علاقے کا بھی احترام کرنا ہے ان مہینوں میں. تو یہ وہ مہینے تھے جن کو اللہ نے مقرر کیا شروع سے ہی، مگر ہو یہ رہا تھا کہ مکی لوگوں نے یا ارد گرد کے عرب جو بڑے بڑے قبائل تھے، ان قبائل نے اپنی مرضی سے ان ماہ کو آگے پیچھے کر کے جب چاہا لڑائی لڑ لی، چاہے حدود حرم میں لڑ لیا جائے، اور اس مہینے کو ختم کر کے کہنا کہ محرم اس ماہ کا نام نہیں ہوگا، وہ اگلے مہینے کا نام محرم ہوگا، اس مہینے کا نام کچھ اور رکھ لیتے تھے. تو اس طرح اپنی مرضی سے مہینے کو آگے پیچھے کر لیتے اور اپنی مرضی سے لڑائی بھی لڑ لیتے اور جس کو چاہتے اس کا خاتمہ بھی کر دیتے تھے. تو اس کو نسی کہا گیا. نسی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ بالکفر، کہ ایک تو بڑا اضافہ ہے، دوسرا یہ کفریہ کام ہے. کس نے کہا ہے تم کو کہ اس مہینے کو آگے کر لو اور پچھلے کو پیچھے لے جاؤ؟ کس نے کہا ہے؟ یہ تمہاری اپنی طرف سے جو اضافے ہیں یہ بھی ایک کفریہ کام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے 4 مہینے جو مقرر کیے ہیں، 3 لگاتار اور 1 جو جماعت الاخرہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، بس وہی، ان کا احترام کرو، اپنی مرضی سے مہینوں کو آگے پیچھے مت کرو. یہ زیادتی اللہ نے پسند نہیں فرمائی. اور اسی طرح اس کو کفر کہا ہے اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کو مقرر کیا ہے بندہ اس کا انکار کر کے اپنی طرف سے کسی اور چیز کو بنا لے. یہ وہ اصل چیز ہے جو کہ سال کے ماہ جو ہیں ان کے بارے میں دین ہمیں بتاتا ہے. رجب کا مہینہ ہے، الحمدللہ اس کے بعد شعبان اور پھر رمضان شروع ہونے والا ہے. اس رجب کے مہینے میں ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان جو یہاں کے ہیں یہ یاد رکھیے، ہم پر عربوں کا اثر یا اسلام کا اثر کم ہے، اور ہمارے جو آبا تھے پچھلے لوگ یا ہمسائی قوم اقوام ان کے اثرات ہم پر زیادہ ہیں. ہم نے بڑا کم اثر لیا ہے ان تعلیمات میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. گو ہمارا تعلق روحانی بھی ہے، قلبی بھی ہے، محبت بھی ہے، مگر جو آپ کی تعلیمات ہیں ہم ان کو کافی حد تک بھلا چکے اور نظر انداز کرتے ہیں. اس ماہ میں ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو اس کی یہ نیت کرتے ہیں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں نے عمرہ کرنا ہے. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط لگائی ہے کہ مسلمان عمرے کے لیے رجب کا انتخاب کرے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ما تمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. مگر ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، رجب میں عمرہ کرنا ثواب ہے. روزے رکھتے ہیں اور ان روزوں کا بھی بڑا ثواب بتایا جاتا ہے، بڑے فضائل بتائے جاتے ہیں. آج کل ایک میل گھوم رہی ہے کہ جو بندہ کسی بندے کو یہ بتائے گا کہ رجب کا مہینہ ہے، اس کو جو ثواب ملے گا وہ معلوم نہیں جنت کے بالکل اوپر والے درجے تک پہنچا دیتے ہیں صرف اس خبر دینے دے. یہ کون سی حدیث ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے باتیں سنی ہیں کہ صرف خبر دینے سے، عمل کرنے سے نہیں، صرف خبر بتانے سے بندہ جو ہے نا جنت کے اعلیٰ طبقات میں پہنچ جاتا ہے؟ یہ تو بڑا آسان دین ہے، پھر کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ آپ خبر دے دیجئے دوسروں کو اور گھر بیٹھ جائیے، کوئی ضرورت نہیں یہ دیکھنے کی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے. بس اسی خبر پر اکتفا کیجئے اور جنت کا ٹکٹ حاصل کر لیجئے. کیا دین ہے، کیا مذاق بنا رکھا ہے؟ روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے، رمضان کے علاوہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو روزے ثابت ہیں وہ یہی ہے کہ ہر ماہ کی ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 رات جو ہے چاند کی، اس کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کا آپ نے بڑا ثواب بتایا. یہ ایام 20 اس لیے کہلاتے ہیں کہ ان کی جو راتیں ہیں فل مون کی ہوتی ہیں، تو اس لیے ان کا دن جو ہوگا اس کو ایام 20 کہہ دیا گیا. یہ مسنون ہے، آپ نے فرمایا اس کے روزے رکھو اس کا ثواب ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے. یہ نوافل روزے ہیں، اس کا بھی آپ نے ثواب بتایا. پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ بھی رکھا، اور آپ نے فرمایا اگلے سال ہم دو کریں گے، دو رکھیں گے، یا 9-10 یا 10 اور 11. کیوں؟ جو اس کی مخالفت کرنی ہے وہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، ہم ایک دن پہلے یا ایک دن بعد دو دن ملا کے روزہ رکھیں گے، ہم تم سے پیچھے کیوں رہیں، ثواب کمانے میں ہم آگے بڑھیں گے. باقی رمضان کے روزے ہیں وہ فرض ہیں، شعبان کے دنوں کے روزے آتے ہیں. پیاری ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت روزے رکھا کرتے تھے، اور وہ بھی 15 شعبان سے پہلے پہلے، اور اس کے بعد آپ تیاری کرتے تھے نیکسٹ رمضان کی جو آنے والا ہے، تاکہ اس میں ہمت ہو، طاقت ہو، صحت ہو، بھوک پیاس برداشت کرنے کے لیے ہمت ہو، تاکہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ جسم جو ہے نا تیار کیا جائے. بس اس حد تک ہے. مگر ہمارے ہاں رجب کے روزے جو ہیں ان کے بھی بڑے فضائل بیان کیے جاتے ہیں. سنیے صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آپ کے بارے میں وہ کیا سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سوال کرتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کیا صحابہ تم اس بات کو جانتے ہو؟ تو صحابہ کہا کرتے تھے اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے. ایمان یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کیا واقعی ایسی بات ہے؟ جس شخص کی یہ عادت ہے کہ وہ ہر مہینے یا ہر جمعرات اور سوموار کو روزے رکھتا ہے اس کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، مگر یہ پابند کر لینا کہ رجب کے روزے بھی رکھنے ہیں اور اس کا بڑا ثواب ہے، وہ فضائل اپنی طرف سے بتائے جائیں، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، اور نہ ہی کوئی ایسی احادیث ہیں جن کو مانا جائے کہ ہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. پھر اس میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، رغبت کی نماز، رب کی طرف شوق کیجئے. کیا یہ شوق اس ماہ کے آنے سے پہلے مرا ہوا ہوتا ہے یا اس ماہ کے جانے کے بعد مر جاتا ہے؟ اس ماہ کے بعد تو رمضان شعبان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، جس میں عبادت کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے کہ اللہ دن کو روزہ رکھوں گا اور رات کو قیام کروں گا، مصلی پہ کھڑا ہوں گا. مگر یہاں نمازیں ہیں اور نمازیں بھی اپنی طرف سے، ان کی تعداد ہے اور اس کا طریقہ ہے. یقین مانیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایسی کوئی نماز ثابت نہیں. یہ بعد کے لوگوں کی گھڑت ہے اور انہوں نے اس چیز کو موضوع بحث بنا کے عام کیا ہے اور لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی ہے، دماغوں میں، کہ کوئی ایک نماز بھی ہوتی ہے جس میں پرٹیکولر طریقے سے اتنی دفعہ قل ہو اللہ پڑھی جاتی ہے اور اتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اور یہ دعائیں کی جاتی ہیں، اس میں اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ جو بندہ مانگے اس کو دینے کو تیار ہو جاتا ہے. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے کون سے دروازے بند کر رکھے ہیں؟ طریقہ وہ اپنائیے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنایا. آپ کی عبادت وہی مقبول ہے، آپ ہی طریقہ بتائیں گے. میں اپنی طرف سے کوئی عبادت گھڑ لوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو اور پھر اس عبادت پر ثواب کا بھی یقین رکھوں، کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ثواب دے گا؟ کیا ایسا ثواب اللہ کے رسول بتانے سے بھول گئے امت کو؟ کیا اتنی اہم چیز جس کا ثواب ہو، جس کا اتنا بڑا ریوارڈ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا لیں گے کہ امت کو نہ بتائیں؟ اور اگر چھپاتے ہیں تو اللہ کے رسول کیا بنتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک، اللہ کے رسول جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے. کیا آپ نے کوئی کوتاہی کی؟ نہیں. اسی وجہ سے علماء نے ایک سنت، اور سنت کے مقابلے میں ایک لفظ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی، میری سنت کو فالو کیجئے. اور آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو کہ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر وہ کام جو دین میں عبادت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے گھڑا جائے گا وہ بدعت ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی کا نام ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی. یہ میری بات نہیں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے. آپ ہر جمعے یہ خطبہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے، الرٹ کرتے تھے، میرے طریقے کو لینا ہے، کسی اور کے طریقوں کو نہ بنا لینا سنت. وہ سنت نہیں ہوگا، وہ ثواب کا کام نہیں ہوگا، وہ گمراہی کا کام ہوگا، وہ آپ کو کہیں اور لے جا سکتا ہے. یہ غلط راہ ہوگی جس کا انتخاب مسلمان اگر کرے گا میرے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور طریقے کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنے اہم کام کو کیسے روک لیا؟ کیا آپ چھپا سکتے تھے؟ کیا آپ بھول سکتے تھے؟ کیا بعد میں ہمیں یہ چیزیں یاد آئیں؟ ایسے کوئی مسئلے نہیں ہیں. پھر اسی میں 22 رجب کو کنڈے دیے جاتے ہیں. کنڈے کیا ہیں؟ سوچئے، یہ کنڈے کا لفظ عربی زبان کا نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں کا ہے. کوئی آپ کو ایسی کتاب نہیں ملے گی عربی کی کہ جس میں علماء نے کنڈے کا لفظ استعمال کیا اور کہا کہ یہ کنڈے کرنا بھی سنت ہے. مگر ہماری اکثریت کرتی ہے. 22 رجب کو کنڈے منانا, کنڈے بنانا اور پھر بنا کے اس کو تقسیم کرنا اور لوگوں کو گھر گھر لوگوں کو پہنچانا اور ان میں اس خرافات کو عام کرنا, یہ ہم مسلمانوں کا اب کام بن گیا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ اس کی تاریخ پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ 100 سال پرانی یہ رسم ہے, جو ہمارے انڈیا کا امیر مینائی, یہ اسی نے گھڑی جو اپنے دور کا ایک مسلک رکھتا تھا, شیعہ مسلک, اس نے یہ گھڑی اور اپنے 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کی خاطر, کہ اس کی روح کو ثواب, یہ سائل ثواب پہنچانے کے لیے یہ جن, یہ رجب کے کنڈے جو ہے نا, یہ ایک ایک مسلمان دے اور پھر نہ صرف خود کھائے بلکہ لوگوں میں تقسیم کرے. اور دوسری طرف در پردہ کیا چیز تھی؟ یہ بھی حقیقت ہے کہ جس امام کے نام کے یہ کنڈے دیے جاتے ہیں ان کی وفات کا کسی کو پتہ ہی نہیں, مگر 22 رجب کہاں سے لائے گا؟ وہ تاریخ کیوں مقرر کی گئی؟ اگر دوسرا پہلو دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے کہ اس روز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی. آپ اسی سے سوچ لیں کہ کس ذہن کے ساتھ یہ کنڈے منائے جاتے ہیں اور کس ذہن کے ساتھ ہمیں قائل کیا جاتا ہے, اور ہم اپنے صحابہ کرام کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا ہماری سوچ بنائی جاتی ہے, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. یہ 1804 یعنی 1800 سے لے کر 1810 کے درمیان تک کا جو وقفہ ہے 10 دن کا, 10 سال کا, اسی عرصے میں یہ خرافات گھڑی گئی اور ہندی انڈیا کے مسلمانوں میں عام کی گئی, اور آج یہ ہماری تعلیمات کا ایک حصہ بن چکا ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں. اور اگر یہ کنڈے جو غیر اللہ کے نام پہ دیے جا رہے ہیں, یہ بھی یاد رکھیے, وما اہل لغیر اللہ بھی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حرمت علیکم المیتا والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی, تم پر مردار مرا ہوا جانور وہ حرام کر دیا گیا ہے, تم پر خون جو جانور کو ذبح کر کے اکٹھا کر کے کھایا جاتا تھا, پکایا جاتا تھا, اللہ فرماتا ہے میں نے وہ بھی حرام کر دیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بھی, اور وہ چیز بھی جس پر غیر اللہ کا نام زور سے پکارا جائے, یہ فلاں کے نام کی ہے, وہ بھی تم پر حرام ہے. کیونکہ ہم تو وہ کھانے والے ہیں جو صرف اللہ کے نام پہ ہو. قرآن مجید میں حکم ہے, لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ, اس چیز کو بالکل نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو. وکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ, صرف اس چیز کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ہمیں پابند کیا گیا ہے, تو اس وجہ سے یہ چیز اس اعتبار سے بھی حرام ہے کہ غیر اللہ کے نام سے یہ سب رجب کے کنڈے بنتے ہیں اور پھر ان کو تقسیم کیا جاتا ہے, اور 22 رجب کو بنتے ہیں. ہاں 21 کو بنا لیں, 23 کو بنا لیں, 25 کو بنا لیں, مسلمان کھا لیں گے, لیکن جب 22 کو بنایا جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی وہاں عقیدہ ہے, کوئی ذہن ہے کہ اس دن میں کروں گا تو فلاں خوش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. قرآن مجید پڑھیے, سورہ زمر میں اللہ فرماتے ہیں, الا للہ الدین الخالص, مسلمانوں یاد رکھنا, خالص دین وہ صرف اللہ کا ہوا کرتا ہے اور کسی کا نہیں. جو کام کرنا ہے آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ اللہ کے لیے ہے, اور اگر اس میں کچھ ملاوٹ ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. یا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اتنی محنت بھی کی, پیسہ بھی لگایا, بنایا بھی صحیح, تقسیم بھی کیا, کیا اس کا ثواب مل رہا ہے یا گناہ مل رہا ہے, کیا وہ رب کے بارگاہ میں قبول ہوگا بھی صحیح کہ نہیں. پھر اسی کے ساتھ ایک اور بڑی اہم رسم ہے, وہ یہی ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم 27 رجب کو معراج پہ تشریف لے گئے, لہذا اس رات بڑی مبارک رات ہے, اس میں ہم عبادت کریں, رب سے مانگیں. آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے, علماء نے وہ رات جب نبی علیہ الصلات والتسلیم معراج پہ تشریف لے گئے اس کے بارے میں 36 اقوال ہیں علماء کے. ایک رات کسی کو علم ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے ربیع الاول کی تھی, کوئی کہتا ہے رمضان کی تھی, کوئی کسی رات کا, کوئی کسی رات کا. اتفاق نہیں ہے اس پہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا اس کو اہمیت دیجئے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. وہ ذات پاک ہے, اس کے اندر کوئی عیب نہیں, جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے رات کے تھوڑے حصے میں, معمولی سے حصے میں, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی. معمولی سا حصہ, لیلم من المسجد, لیلم تھوڑے سا, رات کا تھوڑا سا معمولی سا حصہ کیا آپ نے. اہمیت تو اس کی ہے کہ آپ کو یہ مانا جائے کہ واقعی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک سے اٹھا کے اپنی کسی بھی سواری کے ذریعے, مخلوق کے ذریعے اٹھا کے چند لمحے میں آپ کو مسجد اقصی لے جا سکتا ہے اور پھر وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر بھی کرا سکتا ہے. اہمیت تو اس بات کی ہے. اور پھر کیا نبی علیہ الصلات والتسلیم جب معراج سے واپس تشریف لائے آپ نے کیا ان راتوں کو عبادت کا خاص کوئی اہتمام کیا؟ کیا آپ نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا کہ میرے صحابہ یہ رات بڑی مبارک ہے, مجھے اللہ نے معراج کی سیر کرائی تھی, میں رات اوپر گیا تھا واپس آیا, بڑی مبارک رات ہے, اس رات کو جاگا کرو, عبادت کیا کرو اور دن کو روزہ رکھا کرو. ہم کن چیزوں میں پڑ گئے؟ جو اصل دین ہے وہ ہم سے کچھ تبدیلی چاہتا ہے, کچھ کروانا چاہتا ہے. یہ تبدیلی تبھی آئے گی جبکہ اصل سوچ کو لیا جائے جو دین دینا چاہ رہا ہے. وہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ سے جڑ جائیں اور اللہ کے رسول سے جڑ جائیں, بس جو آپ نے کیا وہ کر لیں اور جس چیز سے آپ نے روکا رک جائیں. اسی کا نام دین ہے. اپنی طرف سے اضافے کریں گے یہ محنت ہوگی مگر بیکار, اپنی طرف سے خرچے کریں گے یہ خرچ ہوگا مگر بیکار اور اس کا سوال الگ ہوگا, یہ پیسہ کیوں ایسی جگہ پہ خرچ کیا, یہ محنت تم نے کیوں کی, اس کا سوال ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا اللہ نے ہمیں کان نہیں دیے, آنکھیں نہیں دی, دل نہیں دیا؟ کیا ہم ان سے سمجھ نہیں سکتے ان چیزوں کو؟ کوئی روکھا سوکھا دین نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایسی ایسی چیزیں, کھانے پینے کی, شیرینی کی, مٹھائیوں کی, وہ کوئی رسمیں بنا لیں اور کھانے پینے کی محفلیں بھی ہوں. او بھائی اللہ کے بندو, اور دین ہمیں اللہ سے جوڑنا چاہتا ہے. اللہ کے رسول نے جو کام کیے ہیں کیا ہم ان پر اکتفا نہیں کر سکتے؟ کیا ان میں کوئی کمی ہے؟ پہلے ہم ان کو تو پورا کر لیں. اصل جو نبی علیہ الصلات والتسلیم کے کام ہیں وہ تو ہم سے پورے نہیں ہو رہے, اور جو دوسرے کام ہیں ان میں ہمارا بڑا شوق ہے. یہی روزے کی میں نے بات کی ہے, کیا ہم میں ہر بندہ مسلمان جو کونڈے بنانے کا شوقین ہے کیا اس کو یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے, ہر بدھ جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھ لے, کوئی رات کو قیام کر لے, کوئی قرآن مجید پڑھ لے, مصلے پہ کھڑا ہو کے عبادت کرے, کچھ ایسی چیزیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ان سنتوں کو زندہ کیجئے. یہی صحیح تعلق ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی بھی طریقہ جو ہے وہ نبی علیہ الصلات والتسلیم کے ساتھ جوڑنا یہ درست نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہمیں آگاہ فرمایا ہے. آپ فرماتے ہیں کل قیامت کو میں روزے حوض کوثر پہ ہوں گا, اپنی امت کے افراد کو میں پانی پلاؤں گا حوض کوثر کا, کچھ لوگ میری طرف آئیں گے, اچانک میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا, میں کہوں گا آنے دو ان کو, یہ تو میرے ساتھی ہیں, تو مجھے کہا جائے گا اللہ کے رسول انک لا تدری ما احدث بعدک, آپ کو نہیں علم کہ آپ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں کیا کیا گھڑ دی تھیں اور یہ ان پر عمل کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت کہوں گا فسحقن سحقن لمن غیر عبادی، اس کو میری آنکھوں سے دور کر دو جس نے میرے بعد میرے دین میں تبدیلیاں کی اور ایسی ایسی چیزیں لوگوں کو بتائیں جو میں نے نہیں بتائی تھی، میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا. یہ حدیث ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وارننگ ہے. اس پر بھی ہمیں سوچیں اور اصل جو چیز ہے اس کو لیں خالص. کیا ہمارا دین ناخالص ہے؟ کیا اس میں ملاوٹ کی گنجائش ہے؟ اگر اس میں ملاوٹ کرنی ہے تو ہم برا بھلا کیوں کہتے ہیں عیسائی حضرات کو اور یہودی حضرات کو کہ تم لوگوں نے اپنی کتاب کو بدلا، قرآن مجید میں کہا گیا تم نے اپنی کتاب کو بدلا، اس کے مسائل کو بدلا اور لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اور جو اصل کتاب تھی اس کو تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا. ہم پھر ان کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے یہ طریقہ یہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح چلائیں. تھوڑے تھوڑے کام ہیں، اللہ ان کی بھی اگر توفیق دے تو کم از کم وہ کام کریں جس پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. عبادت ثواب کا کام ہے اور ثواب کا تعین اللہ کرتا ہے اور اللہ اپنے رسول کو بتاتا ہے. اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے، کسی کو بھی، امت کے کسی فرد کو بھی، کہ وہ اپنی طرف سے کسی عبادت یا ثواب کو گھڑے اور لوگوں میں بانٹتا پھرے. اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی اصل جو روح ہے یا اصل شکل ہے اس کو دیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.